وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ خطے کے لیے سینئر امریکی سفارتکار ایلس ویلز کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ ورلڈ بینک سے بلیک لسٹ کردہ کمپنیوں کو سی پیک کے لیے ٹھیکے دیے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے. آگے چل کر ہم عمران خان کے بیان پر بات کریں گے کہ پاکستان افغانستان تنازع میں پارٹی نہیں بنے گا. ہمارا آخری موضوع ہوگا صدر ٹرمپ کا مواخذہ جو سینٹ میں شروع ہو گیا ہے. لیکن ہم سب سے زیادہ بات کریں گے امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں معاشی تعلقات کے بارے میں. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں آنے سے قبل وہ پاکستان کی حمایت کرے. آگے چل کر ہم آپ کو اس پر بھی ایک رپورٹ سنائیں گے. لیکن اس وقت کیونکہ ایلس ویلز پاکستان میں ہیں اور انہوں نے وہاں ایک تھنک ٹینک میں بات کی ہے, انہوں نے خصوصاً سی پیک کے خلاف بات کی, یعنی اس کی نقطہ چینی کی اور کہا کہ اسلام آباد کو دوبارہ اس میں شمولیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے یونیورسٹی آف شکاگو میں پروفیسر آف مارکیٹنگ اینڈ بزنس ظفر بخاری نے, اور ان سے ابتدا کرتے ہیں. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ بعض کمپنیاں ہیں جن کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اس وقت پاکستان کام کر رہا ہے. یہ کس وجہ سے ان کو بلیک لسٹ کیا ہے کمپنیوں نے؟ کیا اس لیے کہ چین کا کوئی اس میں حصہ تھا یا کوئی اور وجہ ہے؟
نہیں, اس میں دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک کے جتنے بھی منصوبے ہیں اس میں لیڈنگ رول جو ہے وہ چائنا کا ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ چونکہ چائنیز اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ تمام پیسہ جو ہے وہ خود اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں بہت ساری یہ کنٹروورسیز نہیں تھیں کہ بہت ساری چائنیز کمپنیاں ایسی تھیں جو کہ چائنا میں بھی بلیک لسٹ ہوئی تھی, لیکن انہوں نے سی پیک کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کیا تھا. تو یہ ایک نیوز تھی جس کا کہ یہ بیس بنتا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ورلڈ بینک کو جو ہے نا اسپیسیفائی کرنا چاہیے تھا کہ کون کون سی وہ چائنیز کمپنیز ہیں جن کو کہ بلیک لسٹ کیا گیا اور پھر چائنا نے ان کو استعمال کیا پاکستان میں یوز کرنے کے لیے. تو اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس کے اندر بڑی کامن ہے اور چلتی رہتی ہے, وہ یہ ہوتے ہیں کہ ملکوں کے اپنے اپنے معاشی اور تجارتی مفادات ہوتے ہیں. تو اس کے اندر سی پیک بہرحال پھر بھی ایک چائنا کا ایسا پروجیکٹ ہے جس میں کہ چائنا کو ڈائریکٹ رسائی ہو جائے گی ایسٹ افریقہ تک بہت ایزیلی, کہ وہ کیونکہ پاکستان سے عمان اور عمان سے ڈائریکٹ ایسٹ افریقہ وہاں پر اس کی رسائی ہوگی. تو اس میں بہرحال اس کے اندر اس میں چائنا جو چیلنج کرے گا ایکچولی وہاں پر خاص طور پہ اس کانٹیننٹ میں جا کے, وہ آئل کے علاوہ جو دوسری اپنا میڈیسن جیسے کہ فارماسیوٹیکلس ہیں اور جو دوسری پروڈکٹس ہیں اس میں انڈین اکانومی کافی طریقے سے وہ چیلنج پہ آ جائے گی چائنا کے. تو ایلس ویلز کا جو یہ بیان ہے وہاں پاکستان میں, اس کا جو ریفرنس ہے, اس کے ریفرنس میں جو ایک چیز جو کہ ہم لوگ کاؤنٹر نہیں کر سکتے, ہم لوگ اس لیے کاؤنٹر نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے ورلڈ بینک سے یہ لسٹ ہمیں پروکیور کرنی چاہیے کہ بھائی کون کون سی وہ کمپنیاں تھیں, اور دوسری بات یہ کہ چائنیز گورنمنٹ جو بھی کمپنی لے کر آئے گی اس کی رسپانسبلٹی الٹیمیٹلی چائنیز گورنمنٹ کی ہی ہوگی, چونکہ چائنیز گورنمنٹ جن پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے ان کے اوپر الٹیمیٹلی ان کی گورنمنٹ کی کلیئرنس کے بعد ہی ان کمپنیوں کو جو ہے یہ کانٹریکٹ ملتا ہے, اور پیسہ جو ریلیز ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہے دونوں گورنمنٹس کی مشترکہ کوششوں سے ہی پیسہ ریلیز ہوتا ہے. تو اس لیے اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہم ایف اے ٹی ایف کے ریفرنس سے دیکھیں, کیونکہ ہر چیز جا کے اسی طرف چلی جاتی ہے, ایف اے ٹی ایف کی فارمیشن میں اس میں ایسے ہوا تھا مسعود بھائی کہ 2017 میں میں اس پہ ایک آرٹیکل لکھ کے بھیجا تھا پاکستان بھی, جسے میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر یورپ اور امریکہ کا اتنا اسٹرانگ رول ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اگر ہم اس کا کور گروپ دیکھیں تو 39 ممبرز ہیں اپنا ایف اے ٹی ایف کے, اور 39 میں سے آپ یہ دیکھیے کہ 39 میں سے 29 ممبرز وہ ہیں جو کہ ڈائریکٹ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के अंडर कंट्रोल है, और इसमें जो मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड ने खासतौर पे अफ्रीकन कंट्रीज तो खैर इतना ज्यादा नहीं इसके ऊपर बोल सकते, इसमें ज्यादातर जो इसमें जो रोल उन्होंने प्ले करना था वो एशिया के अंदर प्ले करना था, और उसमें पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के अगर हम रेफरेंस से देखें तो आप ये देखें कि छोटे छोटे जो मुल्क हैं जैसे फिनलैंड है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, अब आप ये देखें कि ये वो ग्रीस है ये और लग्जमबर्ग है, ये सब वो कंट्रीज है जो कि मैं समझता हूँ कि कराची और इस्लामाबाद से भी छोटे मुल्क हैं ये, लेकिन इनको भी एक फुल फ्लेज मेंबरशिप दे दी गई। और उसके बरक्स आप ये देखें कि जो पूरी गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल है जिसके अंदर के 12-13 मुल्क हैं वहां पर उनका एक वोट है। तो ये जो डिस्पैरिटी थी अपना इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, इसको मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड ने एज ए होल और पाकिस्तान ने भी खास तौर पे इसको चैलेंज नहीं किया, हालांकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट था और इसी के ऊपर ही मेरा सारा आर्टिकल बेस किया था कि ये चीजें ऐसी होंगी कि आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिचुएशंस क्रिएट होंगी, और इसके अंदर जो एक और रोल बीच में आ जाता है वो आ जाता है इंडिया का। ये एक बड़ा एक ट्रेजिक एलिमेंट है कि आप जितनी मर्जी इंडिया के साथ गुडविल दिखाइए लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और मैंने अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी मैंने ये देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बल्कि मैं कहूंगा सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, इंडियन प्रोफेसर जब भी कोई पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी या किसी के ऊपर भी कोई भी पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उनका टारगेट अल्टीमेटली वो पाकिस्तान और उसको टेररिज्म से जो है अटैच कर देते हैं।
बिल्कुल सही है। बुखारी साहब आप हमारे साथ रहे, इस वक्त हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में होते हैं डॉक्टर शफीक उर रहमान। डॉक्टर शफीक, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि एलिस वेल्स ने कहा है कि पाकिस्तान को सीपेक के साथ अपना नाता जोड़ने से पहले इस पर नज़र आसानी करनी होगी, क्योंकि उनके बकौल वर्ल्ड बैंक ने बाज़ फर्म्स को ब्लैकलिस्ट किया है जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान तिजारत कर रहा है। आप बताइए, एक तरफ ये तंबीह दी गई एलिस वेल्स की तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान FATF के आगे जाएगा ताकि उसको ब्लैकलिस्ट ना किया जाए, इस मोड़ पे आप क्या समझते हैं पाकिस्तान किस हद तक मुश्किल में है?
देखिए, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के सिनेरियो में अगर हम देखें तो अमेरिका और इंडिया जो है ना वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है, पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद भी की है। अफगानिस्तान के हवाले से देख लें, जब रशिया गया था उस वक्त भी 9/11 का जब मसला था तब भी पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दिया था, और हमारे तकरीबन 70,000 जो है लोग यहाँ शहीद हुए थे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमें जो है ना अमरीका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें कमी नहीं करनी चाहिए, एक अपनी पॉलिटिकल एक ज़रूरत होती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ पूरी रियासत जो है वो ये चाहती है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बरकरार रहें। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हमें जो है ना ये कहा जाए, या चूंकि हम तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ जगहों पर हमारी एक अपनी अहमियत है, लेकिन फिर भी हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मुख्तलिफ मौकों पर वो चाइना है। चाइना जो सीपैक के हवाले से अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइना सीपैक जो इन्वेस्टमेंट उसने की है वो कोई कर्ज नहीं दिया उसने, कर्ज भी उसका बहुत कम है। लेकिन ये है कि पॉलिटिकली जाहिर है वो चाहते हैं कि भी, और सामने हमारे FATF का भी मसला है, जबकि इससे पहले भी जो है उन्होंने काफी कोशिश की, और इंडिया से तो हमें कोई तवक्को ही नहीं है। यानी मैं अगर प्रोबेबिलिटी के जिम्मे में मैं कहूँ तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल वन है कि इंडिया हमारी मुखालफत करेगा, और वो कर रहा है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये रही है और है अभी भी कि पाकिस्तान जो है अपने हालात को देखते हुए, पाकिस्तान ने टेररिज्म का मुकाबला भी किया है, उसको कंट्रोल भी किया है, अपने लोगों को जो है शहीद भी करवाया, उसमें फौज भी शामिल है, फौज के लोग भी शामिल हैं, सिविलियन भी। अगर ये दुनिया के सामने मुकदमा रखा जाए तो लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान जो है सीरियसली दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर रहा है।
जी, लेकिन डॉक्टर शफीक, आप जानते हैं कि अमेरिका के अपने भी मफादात हैं। इसी मामले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमें सीपेक स्टीयरिंग कमेटी के रुकन कर्नल मकबूल आफरीदी ने ज्वाइन किया है, और कर्नल मकबूल आप बताइए कि कहा यह जा रहा है कि जब अमरीकी फौजें افغانستان سے انخلا کریں گی تو افغانستان اور پاکستان کو قریب لانے میں سی پیک اور خصوصاً گوادر پورٹ کا ایک کردار ہوگا، اس کے بارے میں سننے والوں کو کچھ بتائیے.
دیکھیں مس نفیسہ، جب امریکہ نکلے گا یہاں سے تو میرا خیال ہے یہ بھی کافی سال لگیں گے، اور مجھے تو نیئر فیوچر میں امریکہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس ریجن سے نکلے گا. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو گوادر پورٹ ہے یا سی پیک ہے، الٹیمیٹلی اگر افغانستان بھی چائنا کی لیپس میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا وینچر ہوگا کہ وہ پاکستان کے تھرو، گوادر کے تھرو پوری دنیا کے ساتھ اپنا بزنس کرے. یہ صرف ایک افغانستان کا بزنس نہیں ہوگا، یہاں پہ پورے سینٹرل ایشیا کا بھی بزنس آئے گا اور ویسٹرن چائنا کا بھی آئے گا. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی چائنا جو انڈیا کا نارتھ ویسٹ پارٹ ہے جو کہ واگا یہ لاہور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بھی اس کو جوائن کرے گا. تو جب آپ ویسٹ پہ دیکھیں تو ویسٹ پہ پورا ایشیو پڑا ہوا ہے، نارتھ پہ اگر آپ دیکھیں تو پورا رشیا بھی پڑا ہوا ہے، وہ بھی آنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ سینٹرل ایشین کنٹریز بھی ہیں جن میں 400 سال کا خزانہ ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. پھر جب آپ نارتھ ایسٹ میں آتے ہیں تو چائنا پڑا ہوا ہے، جب بالکل آپ ایسٹ میں تقریباً آتے ہیں وہ بھی انڈیا پڑا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک وینچر بنے گا، اور ان کیس امریکہ نکلتا ہے یہاں سے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں چائنا بھی آئے گا اور رشیا بھی آئے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن میں سرٹنلی یہ کہوں گا کہ جو ایلس ویلز نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے نومبر میں بھی دی تھی لاسٹ ایئر اس قسم کی، تو ٹھیک ہے اگر ان کو کوئی آبجیکشن ہے تو ہمیں اپروپریٹ لیول پہ اس کو جائزہ لینا چاہیے. لیکن مجھے اس جو انہوں نے آبجیکشن کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور لون لے رہے ہیں اور بلیک لسٹڈ کمپنی سے یہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ان کی تو کولڈ وار ہے، ٹریڈ وار بھی ہے، کولڈ وار بھی ہے، وہ ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے ہیں. لیکن چونکہ ہم ابھی جس حالت میں ہیں، ہماری اکانومی بالکل ڈوب رہی ہے، بلکہ ڈوبی ہوئی ہے، اس کے نکالنے کے لیے ہمیں سی پیک میں ہر صورت میں چائنا کے ساتھ، سی پیک میں چائنا کے ساتھ اس کو کامیاب بنانا ہے. اور لیکن اس ساتھ ہم نے یہ تاثر بھی ختم کرنا ہے کہ ہم وی شوڈ ناٹ ڈیولپ گوادر یا جو سی پیک ہے ایز اے چائنا، جو اس طرح میں گوادر کے بارے میں کہتا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ ڈیولپ اٹ ایز اے چائنا سٹی، رادر اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز این انٹرنیشنل سٹی جس میں چائنیز بھی بزنس کرے، امریکن ڈیولپ کنٹریز بھی کریں، امریکن بھی کریں، جاپان بھی کرے، جس میں ہمیں فائدہ ہے اور اس میں چائنا کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ بھی، بلکہ افریقن کنٹریز بھی ہمارے بزنس کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں اس کو ایز اے اکنامک وینچر لے کر سی پیک کو چلنا چاہیے. اور اگر آپ کو مطلب ایک جس طرح آپ کہہ رہے کہ امریکہ نکلے گا، لیکن آپ کے پروگرام میں ہم نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بلکہ ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ پاکستان اور پشاور کو اور تورخم کو آپس میں نا جلال آباد کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال آپ نے 80 ملین ڈالرز کی بات ہوئی تھی یا 800 ملین ڈالر وہ دے رہے. تو وہ اگر تھا تو میں تو یہ کہوں کہ امریکہ کو چاہیے کہ جس طرح ان کا یہ بھی پروگرام تھا کہ ہم افغانستان کے نیچرل ریسورسز کو ڈیولپ کریں گے، تو یہ بھی بڑا اچھا تھا کہ افغانستان میں آئے امریکن اس کو ڈیولپ کرے، اکنامک وینچر کرے، چائنا اپنا اکنامک وینچر کرے، رشیا اپنا اکنامک وینچر کرے، اور ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ آئے، اکنامکس ہے.
آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے کرنل مقبول، کیونکہ ہم ڈاکٹر ظفر بخاری کی طرف انقریب
پوائنٹ یہ ہے کہ ان دونوں کی جنگ میں ہمیں یہ بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارا پاکستان میدان جنگ نہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ ان کو انکریج کرے بزنس کے لیے، لیکن وی شوڈ ناٹ بیکم دی بیٹل گراؤنڈ بٹوین چائنا اینڈ امریکا.
آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، ہم کچھ کالز بھی لیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ، پاکستان اور چین کے درمیان جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ظفر بخاری ہیں، یونیورسٹی آف شکاگو میں پروفیسر آف مارکیٹنگ اینڈ بزنس ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں پاکستان سے گرینچ یونیورسٹی میں چیئرمین اکنامکس اینڈ فائنینس ڈاکٹر شفیق الرحمان، جبکہ سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789۔ تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وقت ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ اسے بلیک لسٹ نہ کیا جائے، گرے لسٹ سے بھی ہٹایا جائے، اور اس کے لیے اس نے امریکہ کی مدد مانگی ہے۔ لیکن جیسا آپ سن رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے کہ چین کے ساتھ تجارت کرنے سے پہلے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اس میں غیر شفافیت بھی ہے۔ آئیے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں علی فرقان۔
وزیر اقتصادی امور حماد اظہر کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے ایف اے ٹی ایف کی سفارشات پر عمل درآمد سے متعلق 650 صفحات پر مشتمل تحریری رپورٹ ورکنگ گروپ میں پیش کی اور بریفنگ دی۔ یہ ورکنگ گروپ پاکستان کی جانب سے اکتوبر سے جنوری کے دوران کیے گئے اقدامات پر مشتمل عمل درآمد رپورٹ پر بحث کے بعد اسے فروری میں ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پیش کرے گا، جس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے وفاقی وزراء اکثر اس خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ نئی دہلی ایف اے ٹی ایف کو اسلام آباد کے خلاف سیاسی بنیاد پر استعمال کر رہا ہے، اور اس ضمن میں سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے ایف اے ٹی ایف کے صدر سے ملاقات میں بھارت کو بطور شریک چیئرمین ایشیا پیسیفک گروپ سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حال ہی میں واشنگٹن میں امریکی سیکرٹری خارجہ مائیک پومپیو سے ملاقات کے بعد یہ امید ظاہر کی تھی کہ امریکہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں معاون کا کردار ادا کرے گا۔ سیکیورٹی امور کے ماہر عامر رانا کہتے ہیں کہ امریکہ اگرچہ یہ کہتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف غیر سیاسی ادارہ ہے، تاہم واشنگٹن کی حمایت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرتا ہے یا نہیں یہ تو ابھی واضح نہیں، لیکن اسلام آباد کے پرانے اتحادی اسے بلیک لسٹ نہیں ہونے دیں گے۔
ابھی تک تو یہی دیکھا کہ فیٹس کے اندر اگر انڈیا اپنا پریشر یوز کرتا ہے وہاں پہ پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے، تو پاکستان نے بھی بڑا افیکٹولی اس کو ریسپونڈ کیا ہے ڈپلومیٹک لابنگ کے ذریعے، خواہ وہ ترکی ملیشیا کی صورت میں ہو، چائنا یا سعودی عرب کی سپورٹ کے ذریعے۔ بہرحال فیٹ اپ تو ایک اسٹینڈرڈائزیشن کا ادارہ ہے، لیکن اس کا پولیٹیکل انفلوئنس بہرحال اس کے اوپر ہے۔
اسلام آباد نے واشنگٹن اور بیجنگ ہی نہیں بلکہ ایف اے ٹی ایف کے دیگر رکن ممالک سے بھی سفارتی سطح پر حمایت کے لیے رابطے کیے ہیں۔ سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حوالے سے تنظیم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اسلام آباد کا اپنے دوست ممالک کو اٹھائے گئے اقدامات اور اپنے خدشات سے آگاہ کرنا بہتر حکمت عملی ہے۔
یہ دونوں چیزیں جو ہیں ضروری ہیں، کام اصل جو ہے وہ کرنا، اور ساتھ میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ سب کے سب پہلے سے جان لے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے، اور پھر ہمیں جو اب خدشات لاحق ہیں ہم نے ان کا بھی تذکرہ کرنا ہے تاکہ لوگ جو بھی اس کا تدارک کر سکتے ہیں وہ میٹنگ کے دوران کریں۔
گزشتہ سال اکتوبر میں ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھتے ہوئے متنبع کیا تھا کہ اگر فروری 2020 تک خاطر خواہ اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ڈاکٹر ظفر بخاری، آپ بتائیے، فروری جو ہے آیا چاہتا ہے، اور اس وقت جس طرح کی تنبیہ کر رہا ہے امریکہ پاکستان کو کہ وہ چین کی فرم سے دور رہے، کیا پیشن گوئی ہے آپ کی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھمکی وغیرہ ہے یہ چلتی رہے گی، اور نو ڈاؤٹ کہ ایف اے ٹی ایف کا بلیک لسٹ میں جانا پاکستان کے لیے इकोनॉमिकली चैलेंजिंग होगा, डिजास्टर तो नहीं होगा। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसमें जो है ना एक एक मल्टीपल प्रॉन्ग अप्रोच यूज करनी चाहिए, क्योंकि एफएटीएफ को हम सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल इकोनॉमी से लिंक नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इसका रूट कॉज देखें तो इसका रूट कॉज वही है कि पिछले 12-13 साल में जो आपने क्लोज टू 60-70 बिलियन डॉलर्स का जो एडिशनल कर्जा लिया और उसको बेपनाह तरीके से एक गलत मिसमैनेज तरीके से यूज करके और प्राइवेट बैंक्स बना के और फिर उसको दुबई और वहां ट्रांसफर किया गया। लेकिन इसमें ट्रेजिक एलिमेंट यह है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इस पॉइंट को सेल ही नहीं कर सका कि वो इंटरनेशनल बैंक्स जो कि इसकी मनी की ट्रांजेक्शन में भी इन्वॉल्व थे उनके लिए तो कोई भी किसी किस्म की कोई पनिशमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली अंडर प्रेशर लाने के लिए इसमें कोई शक नहीं कि ये अमेरिकन और ये इंडियन ज्वाइंट ये एक वेंचर है जो कि खेला जा रहा है। अच्छा, अब इसकी रेमेडी जो है, इसकी रेमेडी बहुत आसान है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, उसकी रेमेडी इसलिए आसान है कि अगर हम फैटफ को अगर हम कंपार्टमेंटलाइज कर दें सिर्फ एक कंपार्टमेंट में और उसके बाद अगर हम अपने इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करें, और देखें इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत आसानी से हैंडल हो सकती है अगर हम अपनी सेंट्रलाइज्ड सोच से बाहर निकल आए। सेंट्रलाइज्ड सोच का मतलब ये होता है कि हर चीज जो कि फैसले इकोनॉमी के होते हैं वो एक टॉप लेवल पर, चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि पाकिस्तान का जितना भी रेवेन्यू है वो सिर्फ 5 लोगों के हाथ में है, 4 चीफ मिनिस्टर और 1 प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में डिजास्टर हुआ है 18th अमेंडमेंट में कि 57% ऑफ द फेडरल रेवेन्यू गोज बैक टू द प्रोविंसेस, और उन प्रोविंसेस के पास जिनके पास के ना कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है और ना उनके पास एक्सपर्टीज है किसी किस्म की भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से कि हमने खुद अपने लिए इंटरनली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज पैदा की हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक सोल्यूशन मैं आपको
डॉक्टर जफर, क्योंकि हम 18th अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल चाइना और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के उसी पर है। मैं इस वक्त जाऊंगी कर्नल मकबूल आफरीदी की तरफ। कर्नल आफरीदी, यहाँ जो हमारे पास इतलात हैं वो ये कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो ग्वादर के जरिए शुरू हो चुका है। जाहिर है हम पाकिस्तान के फायदे की बात करते हैं, ऐसे में बताइए आप मईशत को कोई आने वाला फायदा देखते हैं इस ट्रांजिट ट्रेड की वजह से?
ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, देखिए मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है कि सीपैक उस दिन चलेगा जब ग्वादर चलेगा, और गवादर उस वक्त चलेगा जब इस पे ट्रांसशिपमेंट शुरू हो जाएगी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड शुरू होगा। अब कुछ दिन पहले लास्ट वीक एक एलपीजी का भी शिप आया था, 4,000 मीटर टन का वो लाया था, एलपीजी लाया था।
कर्नल मकबूल, ये बताइए, एक पहली जो है कश्ती वो पोर्ट पे पहुंच गई है, हमने यही सुना था के और बल्कि ये
वही मैं बता रहा हूँ। तो ये एलपीजी आया था, एक शिप से हमें 60 मिलियन रुपीस का फायदा हुआ है। अच्छा, ठीक है, एक शिप, छोटा सा शिप आया 4 मेट्रिक टन से। लेकिन इसी तरह फिर उसके बाद फौरन बाद नेक्स्ट वीक में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए 2 कंटेनर आए थे ट्रायल बेसिस के ऊपर, और वो उन्होंने अफगानिस्तान जाना था, वो बड़े कामयाबी से गए हैं। जो इसको अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चला रहे हैं, मेरे उनसे पर्सनल बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड की इजाजत मिल जाए तो हम यहाँ पे हर हफ्ते में कम से कम 100 से 200 ट्रक का सामान ला सकते हैं, और अगर ये 100 से 200 ट्रक का सामान आता है, ये इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है और सेंट्रल एशिया भी शामिल है। ये सिर्फ मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह यहाँ पे और भी कई पार्टीज हैं जो ये लाएंगी। तो ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड अगर ग्वादर में चल पड़ता है और ग्वादर पोर्ट चल पड़ता है, यकीन करें हमारा पूरा सीपैक चल पड़ेगा। हमें इस पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, इसमें अफगानिस्तान को भी फायदा है, सेंट्रल एशिया को भी फायदा है, चाइना को भी फायदा है, और ऑफकोर्स पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा है। और अभी हमें चाहिए इकोनॉमिक्स की तरफ आए, और हमने अपनी जब तक हम अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, हम पे ایف اے ٹی ایف بھی آئے گا اور ہم پہ باقی امریکن پریشرز بھی آئیں گے, باقی ملکوں کے پریشرز بھی آئیں گے. ان سب کا جو نچوڑ ہے یا اس کا جو جواب ہے وہ ہے گڈ اکانومی. اگر آپ اکنامیکلی ساؤنڈ ہیں, یہ اکنامک دور ہے, اگر اکنامیکلی ساؤنڈ ہے آپ کی جیو اکنامک سچویشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کی ہر چیز ایڈریس ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ٹرائل کے اوپر جو آیا تھا افغان ٹارگٹ ڈیٹ, تو لیٹس ہوپ کہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اور شفٹ بھی آئیں گے اور یہ افغان ٹارگٹ ڈیٹ چل پڑے گا. مجھے تو اچھا, مجھے اس سے بڑی توقعات ہے کہ یہ چل پڑے گا.
ہم کالز بھی لے رہے ہیں لیکن ڈاکٹر شفیق الرحمان آپ بتائیے, آپ تصور کرتے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے یا امریکہ اس بات کی اجازت دے گا؟
اصل میں دیکھیں, میں نے تو شروع میں یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل اکنامی کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے ڈپلومیٹیکلی جو ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اب اگر ہم یہ اس میں لگ جائیں مائکرو لیول پہ کہ افغان ٹرانزٹ اور یہ ساری چیزیں, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے انٹرنل جو جس پر کرنل صاحب بھی زور دے رہے تھے, میں بھی اسی پر زور دوں گا کہ اصل میں ہم نے اپنی اکنامی کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں یہ حالات ہیں, ہمیں بہت سارے خدشات بھی ہیں. اگر ہم نے اپنی انٹرنل اکنامی کو درست کر لیا تو امریکہ جو ہے اس سے, میں نے آپ سے کہا نا امریکہ سے ہماری کوئی وہ دشمنی نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اکنامک ٹریڈ کرے اور اکنامک ریلیشنز قائم کرے. اور اس کے بعد چائنا ایک الگ چیز ہے دنیا میں ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی امریکہ نے جو ہے صرف یہ نہیں کہ چائنا کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے, کولڈ وار ٹائپ کی ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. تو پاکستان کو اگر یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں تو میرے خیال میں اکنامک ریفارمس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, اس میں یہ بھی شامل ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. افغانستان کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے انٹرنل جو ساری چیزیں, میرے خیال اب تو اس طرف توجہ بھی دے رہی ہے اپوزیشن بھی اور حکومت بھی اور ہمارے ریاست کے مختلف ادارے بھی, یہ پازیٹیو انڈیکیٹرس ہیں. آپ بھی دیکھ رہی ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے ہمارے ریلیشنس رہے ہیں انٹرنلی تو ہمیں اکنامک گروتھ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور میں اس کے خلاف نہیں ہوں, یہ تو ظاہر ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ جتنے اکنامک انڈیکیٹرز کو ہم آگے بڑھائیں گے اس میں فارن ریلیشنز بھی شامل ہیں.
جی ہاں, فارن
انڈیا سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے.
جی جی جی, آپ بالکل, آپ تینوں حضرات بالکل, آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں. کچھ ہمارے پاس کالرز ہیں, ان کے پاس سوالات ہیں. امان اللہ نے کال کیا ہے وانا سے. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرے مہمانوں سے سوال یہ ہے کہ نہ امریکہ پاکستان کا مدد کر رہے, جو چائنا پاکستان کو مدد دے رہے یا وہ دیتا ہے وہ اچھے نظر سے نہیں دیکھتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم.
طارق چختائی چونیا سے.
السلام علیکم نفیسہ بہن. یہ سوال میرا, یہ میری ریکویسٹ ہے, چار روز سے لاہور ڈویژن میں وائس آف امریکن کی نشریات کی جو وائس کوالٹی ہے وہ اتنا بھی پتہ نہیں چلتا, صرف میں نے آپ کی آواز ہی صرف پہچانی کہ تم اس سب پروگرام کر رہی ہیں, برائے مہربانی.
لنڈی کوٹل سے متین سلمانی.
میڈم, میں مہمان آزاد سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چین ہمارا قابل اعتماد دوست ہے اور امریکہ نے سینٹو سی ٹو آر سی ڈی اور رشیا کے ساتھ جنگ میں ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا, ان پر کبھی اعتبار نہیں چاہ رہی, ان کو پنسانا جائے, پنسایا جانا چاہیے. افغانستان ایک جال میں وہ پنسا ہوا ہے, اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان مجھے نکال دی, لیکن ان کو نہیں نکالنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے پٹانوں کا.
نثار نے کال کیا ہے چکوال سے. نثار نے کال کیا ہے چکوال سے. جی جی جی, بات کیجیے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا کوشچن یہ مہمانوں سے یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک آزاد ملک ہیں, کیا امریکہ کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے, نمبر ون, اینڈ نمبر ٹو ہم امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کرنے کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرے, کہیں یہ تو نہیں اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ادھر سے پریشر ڈال رہا ہے.
اور میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب, میں دو خیال سے یاد کر رہا ہوں. میں پروڈیوسر صاحب کو اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ امریکہ ہمارا کیسا دوست ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر ہمارے سی پیک کی مخالفت کر رہا ہے, ہم دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اور بیڑی بیڑے سارے بیڑی بیڑے کا انتظار کرتے ہیں.
شکریہ. ہمارے پاس کالز بہت آ رہی ہیں لیکن ہم ڈاکٹر ظفر بخاری, صدر ٹرمپ نے آپ کی علم میں ہے کہ ایک بیان بھی دیا تھا کہ کشمیر کا معاملہ ان کے ریڈار پر ہے اور اس پر بھی وہ توجہ دیں گے. آپ کے خیال میں یہ زبانی کلامی ہے یا اس میں کوئی بات نکل سکتی ہے؟
نہیں, اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی بھی بات نکلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر پچھلے 70 سال سے کشمیر کے اوپر آپ کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی جو اس کے مورل سپورٹ ملنی چاہیے تھی, اور جس طریقے سے یونائیٹڈ نیشنز کی دوسری جو وہ تھے ان کو امپلیمنٹ کیا گیا, تو اس کے اندر ریزولوشنز یو این کے اگر مسلم کنٹریز کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ ان منتھ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن کشمیر کے اوپر یہ ایسا نہیں ہوا. تو اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اپنے ہی طور پہ ایک بہت ہی اگریسو انٹرنیشنل پالیسی ڈیزائن کرنی پڑے گی, جہاں پر کہ خاص طور پہ جس طریقے سے انڈیا آپ کے خلاف ہر کنٹری کے اندر انہوں نے اپنا سمجھیں کہ ایک پورا سیل کھولا ہوا ہے کہ جہاں پر کہ وہ اینٹی پاکستان ہر قسم کے پروگرام بھی کرتے ہیں, یونیورسٹی میں جا کے سیمینارز بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ڈپلومیٹیکلی ہم لوگ اتنے فیلئر سے ہیں کہ ہمارے یہاں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہوا, تو اور کسی بھی مسلم کنٹری نے سوائے ترکی اور ملیشیا کے اتنا زیادہ اس پہ ایکٹیولی رول پلے نہیں کیا. جہاں تعلق ہے امریکنز کا, امریکنز کشمیر کے اوپر اس وقت کر سکتے ہیں تھوڑا بہت بھی اگر ان کو افغانستان کے اندر ابھی بھی یہ فیل ہوگا کہ پاکستان وہاں پر کوئی رول پلے کر سکتا ہے. ادر دین دیٹ, امریکہ سے جو ہے آپ کشمیر کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. البتہ ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے لسنرز کے لیے کہ پاکستان نے امریکہ سے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ایگریکلچرل ٹیکنالوجی, جس کو ہم کہتے ہیں کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور اس سے اگر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر یہ پوری اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے اس کے اندر. اور میں اس کے اوپر پورا ایک آرگومنٹ ہے میرے پاس, لیکن یہ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ نو ڈاؤٹ کہ ہم لوگ امریکہ سے اختلاف ضرور کرتے ہیں, لیکن ایک ہمیں چائنا اور امریکہ کی طرح تعلقات رکھنے چاہیے کہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں لیکن بہترین بزنس ریلیشنز ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے جی ہاں, تو یہ ہمیں ضرور اس کے اندر اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے. لیکن کشمیر کا جہاں تعلق ہے, کشمیر کے تعلق میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو میری ایک بڑی ڈفرنٹ اپروچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں انڈیا کو یہ ریئلائز کروانا پڑے گا کہ اگر انہوں نے کشمیر کو نہ وہ کیا تو اس سے پراپر اوور آل انڈیا کے اوپر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کشمیر تک نہیں رہے گا بلکہ وہ کشمیر سے بیونڈ جائے گا. جس روز انڈیا کو یہ احساس ہو گیا اس روز ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیبل پر آ کے کوئی مڈل گراؤنڈ بنانے پہ تیار ہو جائے, ادر وائز کچھ نہیں ہوگا.
دلچسپ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر ظفر بخاری جو یونیورسٹی آف شکاگو میں پروفیسر آف مارکیٹنگ اینڈ بزنس ہیں. ان کے ساتھ تھے گرینچ یونیورسٹی میں چیئرمین اکنامکس اینڈ فائنینس ڈاکٹر شفیق الرحمان, جبکہ سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہمارا اس وقت جہاں رنگ جاری ہے, ہم خارجہ امور پر بھی اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیووس میں ملاقات ہوئی کل, اور بدھ کو عمران خان نے کہا کہ پاکستان کسی غیر ملکی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. اس پر ہم سب سے پہلے آپ کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
صدر ٹرمپ کے مواخذے کی پہلی مکمل دن کی سماعت کے دوران ڈیموکریٹک ارکان نے کوشش کی کہ اس کیس کا طریقہ کار وضع کرتے ہوئے گواہان کو طلب کیا جائے, تاہم وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی
جی اس رپورٹ کو ہم چلاتے ہیں, لیکن ہم یہی رپورٹ آپ کو سنانا چاہ رہے تھے کہ عمران خان نے کل ڈیووس میں جو بات کی, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت ترکی اور الجیریا میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق ماہر نے جوائن کیا ہے. وہ بات کریں گے پاکستان کے موقف کے بارے میں. اگر رپورٹ تیار ہے تو ہم سنائیں. جی محمد جلیل اختر یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں.
بدھ کو ڈیووس میں پاکستان سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان آئندہ کسی تنازع کا حصہ بننے کی بجائے ان کے بقول صرف امن کا ساتھ دے گا، کیونکہ ماضی میں افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت اور بعد ازاں 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شرکت کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کے بقول پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اس لیے ان کے بقول اب اسلام آباد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم امن کا ساتھ دیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں جنگ بندی پاکستان کے مفاد میں ہے. ہم امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں. افغانستان میں جنگ بندی کے مثبت اشارے ملے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وسط ایشیا تک پاکستان کے لیے اقتصادی راہداری کا راستہ کھل سکتا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران کا یہ بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منگل کو ڈیووس میں ہونے والی ان کی ملاقات کے بعد ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن مذاکرات اہم مرحلے پر پہنچ گئے ہیں. صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں اور امریکہ پہلے کبھی پاکستان کے اتنے قریب نہیں تھا جتنا اب ہے. ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات مثبت رہی، جس میں ان کے بقول وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے متعلق صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا. پاکستان کے وزیر خارجہ کے مطابق صدر ٹرمپ کے ساتھ مشرق وسطی اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوا. پاکستان کے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ قریشی نے کہا،
دیکھیے افغان عمل کے بارے میں تو ان کی اور ہمارے میں اب ایک کنورجنس پیدا ہوئی ہے کہ کوئی ملٹری سولوشن وہاں کا ہے نہیں اور ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف بڑھنا ہے، اس کے لیے گفتگو شلیف کا آغاز ہوا ہے.
بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ افغان امن عمل اور مشرق وسطی کی صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کی ملاقات اہم ہے.
زیادہ سگنیفیکینٹ تھا کل والی ملاقات میں، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا اور پرائم منسٹر عمران خان کا ملنا وہ افغانستان کے ریفرنس سے اور مڈل ایسٹرن جو ایشو آ رہا ہے، جو ایران والا کیس ہے، اس کے اوپر آپ فوکس کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ دونوں کے کنورجنس آف انٹرسٹ بھی ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں.
دریاسنا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کے دوران پاکستان کا دورہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی اور مشتاق صاحب، آپ کو ہم سننا چاہیں گے کہ جس طرح سے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اقتصادی راہداری کے لیے راہ ہموار کرے، اور غالباً یہ جو کل ڈیووس میں میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی، اس میں بھی یہ باتیں اٹھائی گئیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو گوادر کے ذریعے شروع کیا جائے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اس قسم کی سوچ کے لیے کس حد تک تیار نظر آتا ہے؟
دراصل معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور ابھی تک جو ایریٹنٹس ہیں وہ ریموو نہیں ہوئے، اور عمران خان صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں تھیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور جو ماضی میں پاکستان کے ایڈوانٹیجز سے ان سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے بہت اچھے تعلقات تھے طالبان سے اور رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی سے، تو عمران خان صاحب اس آپشن کو گیو اپ نہیں کرنا چاہتے، ان کو رکھنا چاہتے ہیں، وہ طالبان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی احساس ہے کہ جب تک وہ ایک لبرل فری اور پرو ویسٹ پرو امریکہ پالیسی اختیار نہیں کریں گے, ان کے باقی آبجیکٹو جو ہیں, جو سوشل ڈیموکریسی کا ہے, جو سوشل ویلفیئر کا ہے, جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہے, ایف ڈی آئی کا ہے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے امداد کا ہے, وہ پورا نہیں ہو سکے گا. تو عمران خان صاحب ڈفرینٹ اوکیزن پہ ڈفرینٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ جو اب آج انہوں نے جنیوا میں خاص طور پہ بات کی ہے, یہ میرے لیے بہت سیٹسفائنگ ہے, کیونکہ ہمارا بہت اچھا ریلیشن شپ رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے اور ہمیں اس ریلیشن شپ کو ریسٹور کرنا چاہیے. اس میں صرف تین ڈیفیکلٹیز ہیں. ڈیفیکلٹی یہ, ایک تو ایران فیکٹر ہے, کیونکہ ایران اور امریکہ اپوزٹ ہیں, تو ان میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا. بیلنسنگ ایکٹ بڑا مشکل ہے. دوسرا پرابلم ہمارا چائنا کا ہے, کیونکہ چائنا اور امریکہ بھی وہ کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے, ڈیفیکلٹ پالیسی ہے, اس کو بیلنس کرنا بھی ایکولی ڈیفیکلٹ ہے. تیسرا پرابلم جو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر اسٹریٹجک آرمز کے بارے میں ہے, جس کا امریکہ کا بڑا واضح ایک سٹانس ہے, ایک ان کی پوزیشن ہے, ایک ان کی پالیسی ہے, اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور جب تک اسے ہم نہ ایکسیپٹ کریں, امریکہ ہول ہارٹیڈلی ہمیں مدد نہیں کرے گا, جس طرح انہوں نے تائیوان کی مدد کی, جاپان کی مدد کی, جرمنی کی مدد کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ٹف ڈیسیژن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے, لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کوشش کریں گے کہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر 1960 کے دھاری میں لے آئیں, جس میں ایک فری لبرل اور ایک ڈیموکریٹک اور ایک اوپن سوسائٹی ہو اور جس کے ویسٹ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں اور مڈل ایسٹ میں بھی اس کی کریڈیبلٹی قائم رہے.
مشتاق صاحب یہ بتائیے, جس طرح سے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی افغانستان میں, اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا, 70,000 کیجولٹیز ہوئیں, اس کے علاوہ جس طرح کی تنظیمیں ابھریں, دہشت گردی پروان چڑھی, نشہ اور بندوق کا کلچر جو ہے وہ بڑھا, ایسے میں آپ کے خیال میں پاکستان نے کوئی سبق سیکھا ہے کہ مستقبل میں افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے؟
یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دو جنگیں ہوئی ہیں افغانستان میں. پہلی جنگ میں تو پاکستان کو ایڈوانٹیج رہا, ٹیکنالوجی آئی, پیسے آئے, پاکستان پرومیننس میں آیا. میں امبیسڈر تھا ڈنمارک میں, تو ہمیں یورپ کے ملک فرنٹ لائن اسٹیٹ کہتے تھے اور عزت کرتے تھے اور ہماری ایک ریپوٹیشن تھی دنیا میں. دوسری جنگ میں جیسا کہ آپ نے فرمایا, پاکستان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوا, وہ مشرف کی جنگ تھی جس میں ہمیں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لاسز ہوئے, لاسز پرائمرلی ہماری اپنی غلطی سے ہوئے, اس لیے کہ ہم نے اس جنگ کو توڑ دیا, ہم نے ایکسٹینڈ کیا. اور دوسرا, ہمارے یہاں اس وقت نہایت سیریس قسم کی ڈیفیکلٹی ہوئی بٹوین سول اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور تیسرے, جو ہمارے دوست تھے وہ ہم سے ہٹ گئے, تو نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان تنہا رہ گیا, انٹرنیشنل آئسولیشن آ گئی اور فائنانشیل جو ہمارے مینس تھے وہ ختم ہو گئے, بلکہ یہ ایف اے ایف ٹی اور دوسری چیزیں جہادی آرگنائزیشن. جو پاکستان کا لاسز ہوا وہ پاکستان کی میری نظر میں زیادہ تر انٹرنل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے ہوا, کیونکہ جہادی آرگنائزیشن کو پروموٹ کیا گیا, انہیں پروٹیکٹ کیا گیا, انہیں استعمال کیا گیا یہ کہہ کے کہ ایک دن وہ ہمارے کام آئیں گے کشمیر میں, یا ہمارے کام آئیں گے چائنا میں, یا ہمارے کام آئیں گے سینٹرل ایشیا میں جہاں پہ مسلمانوں پہ سپریشن ہے. وہ غلط اسمپشن تھی, اور اس وقت ملٹری گورنمنٹ تھی, تو ملٹری گورنمنٹ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے جس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے, کیونکہ کمپلیٹ مارشل لا تھا جوڈیشری کا حشر آپ نے دیکھا, سول سوسائٹی کا حشر آپ نے دیکھا. جو آپ کا سوال ہے بڑا ریلیونٹ ہے, لیکن اس میں جو وجوہات ہیں وہ میرے تجزیہ کے مطابق انٹرنل تھی. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ باہر کا پریشر تھا.
بالکل, اور جیسے عمران خان نے کل کہا کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ سیاحت کو فروغ دیں, ہم اپنے ملک کے اوپر جو ہیں وہ توجہ دیں گے, نہ یہ کہ ہم دیگر ممالک میں مداخلت کی طرف جو ہیں وہ دیکھیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے ترکی اور الجیریا میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر, جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع امریکہ سے متعلق ہے, لیکن اگر امریکہ سے متعلق ہے تو باقی کی دنیا سے متعلق ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ شروع ہو گیا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ہاؤس میں ان کا مواخذہ ہوا, اس کے بعد کل سے سینٹ میں ان کا مواخذہ شروع ہو گیا ہے. اور دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان سخت تلخی پائی جاتی ہے. ہمیں اس وقت ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید نے جوائن کیا ہے, شکاگو میں ہوتے ہیں, جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی سے احتشام ارشد نظامی بھی عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے. کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم سیدھا طلعت رشید کی طرف جاتے ہیں. اور طلعت صاحب, یہ بتائیے, مقابلہ بہت سخت ہے, انتخابات اس سال ہیں, یہ مواخذے کا آپ کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, جس سے آپ کو پتا ہے کہ سینٹ میں میجورٹی جو ہے وہ ریپبلکنز کی ہے, اور جو بھی ایویڈنس ڈیموکریٹس پیش کر رہے ہیں وہ کوئی پروف نہیں ہے, وہ کوئی مسڈیمینر یا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کو کہ امپیچیبل قرار دیا جائے. یہ بارہا ریپبلکن کہہ چکے ہیں کہ یہ ہیئر سے پہ ٹرائل چل رہا ہے, جس کا کوئی ایویڈنس مکمل نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ پھل لائے گا, کیونکہ میجورٹی سینیٹر کی ہے تو وہ رول بھی چینج کر سکتے ہیں. اور جو جان رابرٹ جو جج ہیں وہ بھی ٹرمپ نے اپوائنٹ کیے ہیں, حالانکہ وہ امپارشل ہیں, لیکن چونکہ جو ایویڈنس ڈیموکریٹ نے اپنے ڈیموکریٹک ہاؤس میں اپروو کیے تھے یا جو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اب کہتے ہیں, جو کام انہوں نے وہاں کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا, اور یہاں سینٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب ایویڈنس لائیں اور یہ کریں. اگر ایویڈنس ہوتے ہیں تو جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو بائیڈن کے جو لڑکا ہے اس کو بھی لے کے آئیں گے اس کے اندر, تاکہ وہ پروف کرے, انوسنٹ پروف کرے, کیونکہ وہ ہی واز میکنگ ملینز آف ڈالرز, حالانکہ اس کو کوئی نالج کوئی کچھ نہیں تھا, اور چونکہ جو بائیڈن وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اینڈ میں, پورا ایک ہفتہ لگے گا اس میں, لیکن لگ رہا ہے کہ آپ کو سینٹ پریویل کر جائے گی اور امپیچمنٹ مشکل ہے.
اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی احتشام ارشد نظامی ہمارے ساتھ ہیں. اور نظامی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کی, امریکہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ جو بدعنوانی ہے اس کا احتساب کرتا ہے. صدر ٹرمپ کے خلاف بدعنوانی کے چارجز ہیں کہ انہوں نے یوکرین کو جو فوجی امداد ہے وہ روک لی تھی, یہ کہتے ہوئے, اور یہ اندرون خانہ بات ہوئی کہ جب تک آپ میرے حریف کے خلاف مجھے معلومات فراہم نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ فوجی امداد نہیں ملے گی. آپ کے خیال میں یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ایک صدر کو کا مواخذہ ہو رہا ہے, اس کو امریکی عوام کتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا سبق سیکھیں گے؟
نفیسہ, بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے شو میں لینے کا. اور دیکھ سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں مین اسٹریم پالیٹکس میں ایکٹیولی انوالوڈ نہیں ہوں, تو میرا ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کا حامی ہونا تو ایک دور کی بات ہے. میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں اور میں دونوں طرف کی چیزیں دیکھتا ہوں اور اپنا تجزیہ دیتا ہوں اور اپنے سننے والے یا پڑھنے والوں کو پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ اسے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں صدر ٹرمپ کا جو امپیچمنٹ ہے یہ ایک بہت دلچسپ صورتحال اختیار کر چکا ہے, اور اس میں صورت یہ ہے کہ جو ٹرمپ کے بہت سارے انتظامیہ کے کی پوسٹ ہولڈرز تھے انہوں نے ان کے خلاف گواہیاں دی ہیں اور پبلک اسٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں, اور اس سلسلے میں بہت ہی واضح جو ثبوت ہے وہ کانگریس میں پیش بھی کیے جا چکے ہیں اور گواہیاں بھی لی گئی ہیں. لیکن سینٹ میں معاملہ ذرا مختلف ہے. سینٹ میں اس وقت چونکہ میجورٹی ریپبلیکنز کی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب کے سب متفق ہیں اپنے صدر کو مواخذے سے بچانے میں, اور اگر 2/3 میجورٹی سینٹ میں نہیں ہوئی مواخذے کے حق میں تو ظاہر ہے صدر ٹرمپ صاف بچ نکلیں گے. اور جس کا کل جو میں نے سنا ہے ہاؤس میجورٹی لیڈر کی سینٹ میجورٹی لیڈر کی تقریر اور پھر مچ شمر کی تقریر, تو اس سے مجھے صاف ایسا پتہ چل رہا ہے کہ سینٹ کسی صورت بھی کسی گواہ کو طلب نہیں کرنے کے لیے تیار ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈاکومنٹس بھی دیکھنے کو نہیں دیا گیا ہے, اور یہ بہت اجلت میں کانگریس نے یہ مواخذے کی تحریک کو منظور کر کے سینٹ میں بھیج دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو ان کی ساکھ ہے اس کو ضرور نقصان پہنچا ہے عوام کے اندر, اور عوام یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ صدر ٹرمپ وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں جو کہ عموماً سیاست میں امریکی صدر نہیں کیا کرتے ہیں, اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں کی کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہو رہی ہیں. اور یقیناً یہ جو ایک معاملہ آیا ہے کہ یوکرین کے صدر, اس سے صدر ٹرمپ نے بھی انکار نہیں کیا ہے, ابھی واضح طور پر کبھی بھی یہ انکار نہیں کیا کہ انہوں نے اس کے ٹرائل کی بات کی ہے, یعنی نائب صدر جو بائیڈن کے بیٹے کی, اور ان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا یوکرینین پریزیڈنٹ سے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے, اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں اعلیٰ عہدیدار ان کے ہی بیانات کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ نے یوکرینین صدر کو یہ بھی دھمکی دی تھی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کی امداد روک لی جائے گی, اور ان کو یہ لالچ بھی دی تھی کہ وہ صدر ٹرمپ سے آ کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, جو کہ ایک چھوٹے ملک کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہی سمجھا جاتا ہے آج کل کے دور میں.
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور طلعت رشید, کیونکہ 2020 یہ سال جو ہے یہ انتخابات کا سال ہے, اور صدر ٹرمپ نے جس طرح سے ایک بزنس مین کی حیثیت سے سوچ کر کے کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پر یوکرین کے ساتھ تعلقات رکھے, یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا سروائیو کرنا؟
جی دیکھیں, جی صدر ٹرمپ کا سروائیو کرنا کہ میں تو آئی ڈونٹ تھنک دیئر از اے کوسچن, کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ سارا اپنی الیکشن کیمپین بیس کر رہے ہیں اکانومی کے اوپر, اور امریکہ کو اسٹرانگ کرنے کی جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں ملک کے لیے, اور جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر لوگ ٹرمپ کو اپروو کریں گے, بلکہ ڈیموکریٹ خود کہتے ہیں کہ یہ الیکٹ ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو پچھلے پریزیڈنٹس نے نہیں کیا, اپنے ملک کے لیے کام کیا ہے فار دی امریکہ, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹرمپ کو 2020 میں بہت آگے لے جائیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک قسم کی سویپ ہوگی کہ یہ 2016 سے بھی بہتری کی طرح یہ الیکشن جیتیں گے. اور یہ جو امپیچمنٹ ٹرائل ہے یہ کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرمپ کی فیور میں جا رہا ہے, کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس نے کچھ بھی نہیں کیا آج تک, جتنے بھی حالانکہ ان کی میجورٹی تھی ہاؤس میں, لیکن ایک قانون بھی انہوں نے پاس نہیں کیا, اور ٹرمپ نے اتنا کام کیا ہے کہ اکانومی کو, لوگوں لوگوں کو اسٹرانگ کیا ہے, کتنی چینجز.
میڈیا سے تو یہ تاثر نہیں مل رہا ہے رشید صاحب, لیکن ظاہر ہے ہم اس پر نظر رکھیں گے اور دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے. ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید اور ان کے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی. اس پروگرام کے انجینئر تھے ٹامس بلانڈٹ, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن مجوزہ آئینی اصلاحات کو, جس کا اعلان گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا, مستحکم کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہے ہیں. روس میں گزشتہ 25 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ ایسا اقدام کیا گیا ہے. یہ اقدامات اس سیاسی تبدیلی کا حصہ ہیں جن کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد پوٹن کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ کریملن میں سن 2024 میں اپنی حالیہ اور موجودہ میعاد کے اختتام کے بعد بھی اثر و رسوخ برقرار رکھ سکیں. ماسکو سے اس کے بارے میں چارلز مینس نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. ولادیمیر پوٹن گزشتہ 20 سال سے اقتدار میں ہیں اور وہ اب بھی حیرت انگیز اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. گزشتہ ہفتے وفاقی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کئی ایک سیاسی ترجیحات کا اعلان کیا. ان میں سب سے اہم یہ بات تھی کہ اختیار صدارت سے پارلیمنٹ کو منتقل ہو جائے گا اور ایک قومی سلامتی کونسل تشکیل دی جائے گی جس کے پاس آئینی اختیارات ہوں گے. صدر ولادیمیر پوٹن کے الفاظ,
Russia is faced with breakthrough, historical tasks, and everyone's contribution is significant. Together we will certainly change life.
روس کو تبدیلی درپیش ہے, تاریخی اقدامات درکار ہیں اور ہر شخص کی خدمات اہم ہیں. ہم مل جل کر یقیناً زندگی کو بہتر طور پر تشکیل دے سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے. اس اقدام کے بعد طویل عرصے سے پوٹن کے وزیر اعظم اور اتحادی ڈمٹری میڈویدیو کو جانا پڑا, جنہوں نے ٹھیک چند گھنٹے بعد ہی اپنی حکومت تحلیل کر دی. میخائل مشسٹین, جن کا تعلق فیڈرل ٹیکس سروس سے رہا ہے, نئے وزیراعظم کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں جو روس کا دوسرا سب سے طاقتور سیاسی عہدہ ہے. کم از کم اس وقت تو یہی صورتحال ہے. تجزیہ کار آر کے ڈی ڈوبنوف کے الفاظ,
For now, he is not a political figure, but a technical one as head of government. That kind of person
اس وقت تو وہ ایک سیاسی شخصیت نہیں بلکہ سربراہ حکومت کے طور پر ان کا عہدہ تکنیکی نوعیت کا ہے. پوٹن کو ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے. کیا وہ ایک سیاسی شخصیت بن جائیں گے, اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پوٹن کو کس بات کی ضرورت ہے. اگر وہ ان کو چاہتے ہیں تو پھر وہ ویسے ہی کریں گے, اگر انہیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ ناپید ہو جائیں گے. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار آر کے ڈی ڈوبنوف کے. مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تبدیلی سے پوٹن کے لیے یہ راستہ کھل جائے گا کہ وہ 2024 میں اپنی صدارت کے خاتمے کے بعد کسی نئی طرز کی حکومت میں روس میں اپنا اثر و رسوخ جاری رکھ سکیں. ایکو آف ماسکو ریڈیو سے منسلک تجزیہ کار اینٹن اوریک کہتے ہیں,
They have not made a final decision yet, but the point is to keep the man who has ruled for over 20 years to rule as long.
انہوں نے ابھی تک ختمی فیصلہ نہیں کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس شخص کو جس نے 20 سال سے زیادہ حکومت کی ہے اس وقت تک برقرار رکھا جائے جب تک وہ بظاہر ایسا چاہتا ہے. یہ الفاظ تھے ایکو آف ماسکو ریڈیو سے منسلک تجزیہ کار اینٹن اوریک کے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پوٹن نے آئینی شقوں سے کھلواڑ کیا ہے. سن 2008 میں انہوں نے عارضی طور پر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا تھا تاکہ لگاتار صدارتی میعاد کی حد سے متعلق آئینی تقاضوں کو پورا کر سکیں. اس وقت انہوں نے صدارت کا عہدہ میدویدیو کو دے دیا تھا اور خود پس پردہ اختیارات کا استعمال کر رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نئی اصلاحات کا مقصد اختیارات کو نئی آئینی حدود میں لانا ہے. تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جو خطرے سے خالی نہیں ہے. ایک غیر جانبدار سیاسی تجزیہ نگار ویلی سولووی کہتے ہیں,
Right now, when Putin's popularity is declining each month, when the social tensions are high, and when there's an economic crisis, it's dangerous to pursue any...
فی الوقت جبکہ پوٹن کی مقبولیت میں ہر مہینے کمی آ رہی ہے, سماجی کشیدگی بلندی پر ہے, اور جبکہ اقتصادی بحران کا سامنا ہے, کسی قسم کی بھی سیاسی اصلاحات خطرناک ہو سکتی ہیں. پوٹن نے ان اقدامات کے بارے میں لوگوں سے آرا طلب کی ہیں, اور ووٹنگ پروگرام کے مطابق 12 اپریل کو ہوگی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.